الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سے دو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مخدوم و محترم حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ آج کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ضرور تشریف لائیں گے آج کچھ تاخیر بھی ہو گئی لیکن مختصر وقت میں کچھ باتیں علم دین کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ علم دین حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے آج ہمارے معاشرے میں علم دین کے حصول کو ویسی اہمیت نہیں دی جاتی جیسی کہ دینے چاہیے تھی قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مقدسہ میں کئی جگہوں پر علم دین حاصل کرنے کی فضیلت بیان ہوئی، ان میں سے کچھ باتیں آج کی اس محفل میں عرض کروں گا، اور کچھ عجب نہیں کہ قرآن و حدیث کی یہ باتیں سن کر ہم علم دین کے حصول کی طرف راغب ہو جائیں، یا اپنی اولاد کو اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم لگا دیں تو ہمارا یہاں بیان کرنا اور بیٹھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی، پہلے اس کا ترجمہ، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا دیے۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، اور اس کے بعد ان چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیا اور فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ اے جماعت ملائکہ تم اس بارے میں کچھ بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک، اے اللہ تبارک و تعالی پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہم تو اس کا علم ہی نہیں رکھتے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو علم اور حکمت والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا کہ فرشتوں پر ان کی برتری کو ظاہر کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے علم کو ذریعہ بنایا۔ یعنی علم ایسی دولت ہے کہ جسے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد رب کریم نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو آدم تم پر کس طرح برتر اور بالا ہیں کہ آدم کو میں نے علم سکھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دینا چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے علم کو ذریعہ بنایا۔ یعنی علم یہ ایسی اہم شے ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو حسن کے ذریعے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو برتری ظاہر کر سکتا تھا، کسی اور شے کے ذریعے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے علم کو ذریعہ بنایا۔ اب آئیے، جو علم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں یا نہ کریں؟ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمت، کہ علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ ہم پر علم کا حصول فرض قرار دے دیا گیا، تو اب جاننا یہ چاہیے کہ کون سا علم اور کتنا علم ہم پر فرض ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ہے عوام کا علم اور ایک علم ہے خواص کا علم۔ عوام کا علم کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مکلف کیا ہے، یعنی جو چیزیں اس پر لازم کی ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جن چیزوں سے منع کیا گیا، جیسے قتل، چوری، ڈکیتی، زنا، شراب، اور جن جن چیزوں سے منع کیا گیا، فرماتے ہیں کہ ان کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ تو ہے عوام کا علم کہ اتنا علم ہر شخص کو آنا چاہیے۔ اب ذرا سا ہم یہاں رک کر اپنے حالات کا مشاہدہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمیں نماز کا پورا علم حاصل ہے؟ کیا ہم نے نماز سیکھنے کے لیے کوئی کلاس اٹینڈ کی، یا کسی مدرسے میں خاص اس غرض سے بیٹھے کہ ہم نماز سیکھ لیں، ہم زکوٰۃ کے مسئلے سیکھ لیں، ہم حج اگر جانے کا ارادہ ہو تو حج کے مسائل سیکھ لیں، زکوٰۃ اگر ہم پر فرض ہے تو ہم زکوٰۃ کے معاملات زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں تو ہم میں سے اکثریت کا جواب نفی میں ہوگا کہ ہم نے اس علم کو نہیں سیکھا، گویا ہم نے اس علم کو نہیں سیکھا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر فرض کیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا علم ہم ضرور سیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی جن باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ان کا علم سیکھنا بھی ہم پر ویسا ہی فرض ہے کہ جیسا نماز کو سیکھنا فرض ہے، اس لیے کہ ان سے بچنا بھی فرض ہے، تو جس چیز سے بچنا فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو عوام کا علم یہ ہوا کہ جو چیزیں ان پر لازم کی گئیں ان کا علم سیکھنا، جن چیزوں کو ان پر حرام کیا گیا ان کا علم سیکھنا، یہ عوام کا علم ہے۔ اور خواص کا علم کیا ہے؟ خواص کا علم ہے قرآن اور حدیث کو سیکھنا، قرآن کے اصولوں کو سیکھنا، قرآن کے علم کو سیکھنا۔ قرآن اس دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے اور یہ خالق اور مالک کی کتاب ہے، تو اس میں کتنے علوم کے خزانے ہوں گے؟ اگرچہ بظاہر یہ مختصر سی کتاب ہے لیکن اس کے علوم اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اگر تفسیر لکھنے بیٹھوں تو میں 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں، یعنی وہ تفسیر کی کتابیں اتنی زیادہ ہوں کہ 70 اونٹوں پر بمشکل وہ کتابیں آئیں۔ تو قرآن کا علم بڑا وسیع ہے، تو فرماتے ہیں کہ عوام کا علم تو یہ ہے کہ جو چیزیں فرض کی گئیں جن کو حرام کیا گیا ان کا علم جانے، اور خواص کا علم یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا علم جانے، اور جو مسائل مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، جو مسائل انسانوں کو پیش آتے ہیں، ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں یہ خواص کا علم ہے، اور اس علم کو فرض کفایہ کہا گیا، یعنی اگر ہم اتنے سارے لوگوں میں سے چند لوگ اس کو جان لیں تو سب پر سے یہ ذمہ داری اتر جائے گی، اور اگر کوئی ایک بھی ایسا عالم نہ ہو تو پھر سب کے سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ علم کا سیکھنا یہ ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، ہر آدمی کو اتنا علم ضرور آنا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے فرائض کو ادا کر سکے، اور جو چیزیں ان پر جن پر منع کیا گیا ان چیزوں کے جاننے کا علم اسے ہونا چاہیے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مقدسہ میں علم دین کے حوالے سے اور کیا باتیں بیان ہوئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے رب کریم نے جو ارشاد فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سارا مفہوم موجود ہے۔ صحابہ ملائکہ نے عرض کی، فرشتوں نے عرض کی کہ مولا تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے؟ علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ لفظ کیوں کہے کہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام میں دو قوتیں رکھیں، ایک قوت شہوت اور ایک قوت غضب، غصے کی قوت۔ تو فرشتوں نے جب دو قوتوں کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ ان قوتوں کی بنا پر تو فساد ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا تو ایسے کو اپنا خلیفہ کرے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنانے کا ذکر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم کے زیور سے آراستہ کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سے چند مسائل اور بھی نکلتے ہیں اور بہت سی باتیں سمجھنے کی اور بھی ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کرے، اس کی تو شان یہ ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یفعل اللہ ما یشاء و یفعل اللہ ما یرید، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کر ڈالتا ہے، اس کی تو یہ شان ہے، لیکن رب کریم نے باوجود اس کے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے درس ہدایت یہ ہے کہ جب ہم بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے، ہمیں اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور بسا اوقات ہمیں اپنے بچوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلی، اور دوسری بات یہ کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ مولا تو اسے خلیفہ کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے، تو ان کی نظر حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کردہ قوتوں میں قوت شہوت اور قوت غضب پر تھی۔ فرماتے ہیں کہ ان کی نظر قوت عقل پر نہیں تھی، اگر وہ قوت عقل کو دیکھتے تو رب کریم نے قوت عقل جو ان میں رکھی، تو یہ عقل یہ ایسا جوہر ہے کہ یہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، یہ برائی کو بھلائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ عقل ایسا جوہر ہے کہ فرشتوں کی نظر ان پر نہیں تھی، اور رب کریم نے قوت عقل بھی حضرت آدم علیہ السلام میں رکھی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تخلیق دیے گئے اور فوراً ہی رب کریم نے فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے، تو فرماتے ہیں کہ ابھی تخلیق پائے نہیں اور رب کریم نے انہیں علوم سکھا دیے۔ یہ آنن فانن میں علوم کا سیکھنا یہ رب کریم نے الہام کے ذریعے حضرت آدم کو عطا فرمایا، اور کتنا علم عطا فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک بولی جانے والی تمام بولیاں سکھا دیں، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر شے کا نام بتا دیا، اور ہر شے کی حکمت بیان کر دی کہ اس شے کی کیا حکمت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ زبانیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے فوراً بعد سکھا دی۔ تو اتنا علم یہ کیسے عطا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ علم کی اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم کسبی جو کسب سے حاصل ہوتا ہے، محنت سے حاصل ہوتا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے، اور ایک ہے علم لدنی جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور وہ علم آنن فانن میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو بھی یہ قوت اور طاقت عطا کی کہ وہ جسے چاہیں ایک نظر ڈال کر اس کو عالم اور فاضل بنا دیتے ہیں۔ ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں پڑھا، علماء نے بعض جگہ بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا اور بعض جگہ بہت مختصر بیان کیا، میں قدر تفصیل سے بیان کرتا ہوں تاکہ واقعہ بھی ہمارے ذہن میں رہ جائے اور حضور غوث اعظم کی فضیلت بھی ہماری سمجھ میں آ جائے اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، اس کا کام چوری اور ڈکیتی تھا اور وہ اپنے گروہ کا سردار تھا، کئی چوریاں اور کئی ڈکیتیاں اس نے کی، اور اس کے بعد رب کریم کی رحمت جب اس پر نازل ہونے لگی تو ایک دن فرماتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرنے کے بعد جب اپنا گھر پہنچا تو حاطف غیبی نے اسے کہا کہ عبداللہ تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزار دی، اللہ اور اس کے رسول کی ذرا شرم و حیا تیری آنکھوں میں نہیں ہے اور یہ کام تو چھوڑ دے۔ جب عبداللہ کو حاطف غیبی سے ایسی آواز آئی، فوراً ہی اس کا دل اس کا دماغ یہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اب چونکہ زندگی بھر اس نے کام یہی کیا تھا، اب اسے نہیں معلوم تھا کہ میں سیدھے راستے پر آؤں، میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کیسے چلوں، تو اپنے ایک ساتھی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ تو چونکہ وہ بھی اسی کا ساتھی تھا اور اس نے حقیقت بیان کی کہ کہا عبداللہ جو کام تم نے کیے وہی کام میں نے کیے، جس طرح تمہیں نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم کہ ہم اس راستے پر کیسے چلیں۔ خیر اس نے ایک مشورہ یہ دیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آدمی اگر سیدھے راستے پہ آنا چاہے تو مرشد کامل یہ ایسی ہستی ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مرشد کامل کو کیسے پاؤں، تو اس نے کہا کہ راستے میں نکلو، جب اچھے کام کے لیے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ رات کے وقت اٹھا اور ایک چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مولا مجھے مرشد کامل سے ملا دے۔ کہتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں کہیں جب آہٹ ہوئی اور عبداللہ نے دیکھا تو ایک صاحب تشریف لا رہے تھے۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھے مرشد کامل مل گیا، اور فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مرشد کامل مجھے مرید کر لیجئے اور مجھے اللہ سے ملا دیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں مرشد کامل نہیں ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہو، تم نے مجھے پکڑ لیا، میں مرشد کامل نہیں ہوں۔ لیکن عبداللہ پر ایسا جنون طاری تھا اور اس نے کہا کہ نہیں، مرشد کامل آپ مجھے مرید کر لیں۔ اور اتفاق دیکھیے کہ آنے والا شخص بھی وہی تھا جو عبداللہ کام کیا کرتا تھا، وہ بھی ایک ڈاکو تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ایک دیوانہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں مرید کر لیا، اور اب میرا حکم یہ ہے کہ جب تک میں دوبارہ نہیں آؤں تم اسی جگہ پر کھڑے رہنا، یا تم یہیں میرا انتظار کرنا جب تک میں دوبارہ نہیں آتا۔ عبداللہ کو سکون ہو گیا، اس نے کہا کہ مرشد کامل نے مجھے مرید کر لیا۔ اب عبداللہ وہیں رک گیا، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ اس کا نام یحییٰ تھا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور جانے کے بعد پروگرام بنایا کہ ہمیں کہاں ڈکیتی کرنی ہے، تو مشورہ یہ ہوا کہ بغداد چلو، بغداد میں بہت امیر لوگ رہتے ہیں، وہاں ڈکیتی کریں گے تو ہمیں اچھا خاصا مال مل جائے گا۔ چنانچہ وہ یحییٰ اور اس کا گروہ جب بغداد پہنچتے ہیں اور بغداد میں دیکھتے ہیں کہ ایک عالی شان عمارت ہے اور اس کے گرد بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری سواریاں ہیں، تو یحییٰ نے کسی راہگیر سے پوچھا کہ معلوم یہ ہوتا ہے یہ اس علاقے کے سب سے بڑے رئیس کا مکان ہے؟ تو وہ شخص جس سے پوچھا گیا اس نے کہا اس علاقے کے، فرمایا کہ یہ تو پوری کائنات کے رئیس ہیں اور لوگ انہیں شہنشاہ بغداد غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو وہ یحییٰ نے جاننا کہ یقیناً یہ اتنی عالی شان عمارت، اتنے سارے لوگ، اتنا لاؤ لشکر، یقیناً ان کے یہاں بہت سارا مال ہوگا، اور یہ پروگرام بنا لیا کہ رات اس عمارت میں ڈکیتی کرنی ہے۔ چنانچہ رات کے وقت یحییٰ جب اس عمارت کے پچھلی طرف گیا تو کیا دیکھا کہ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کام تو بہت آسان ہو گیا۔ فوراً یحییٰ اس خانقاہ کے اندر چلا گیا، اور اندر جانے کے بعد جب ٹٹولنے لگا تو کوئی شے اسے نہیں ملی۔ وہ کہنے لگا کہ اتنے بڑے رئیس، اتنے بڑے آدمی، اور ان کی خانقاہ، ان کی عمارت، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن خود ہی سوچا کہ ان کے پاس تو ہیرے جواہرات بہت ہوں گے، ان کے پاس تو سونا چاندی بہت ہوگا، اور اس جگہ کی خاک اور دھول میں بھی کچھ نہ کچھ ذرات ضرور ہوں گے۔ چنانچہ اس نے سوچ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ کی گرد اٹھانا شروع کر دی، اور جتنی گرد تھی سب کو ایک تھیلے میں ڈالا اور تھیلا اٹھایا، اور جب جانے کے لیے دروازے سے باہر قدم نکالا اسی وقت اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ اچانک میری آنکھوں کو کیا ہوا، اور اسی شش و پنج میں تھا کہ قریب سے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ فوراً گھبرا کر خانقاہ میں گھس گیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اس سناٹے میں جب نماز تہجد کے لیے تشریف لائے، اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد حضور غوث اعظم سے خادموں نے کہا کہ سرکار فلاں علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی ذمہ داری لگا دیں تاکہ وہ اس علاقے کو سنبھال لے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا ٹھیک ہے۔ خانقاہ میں آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ آج ہماری خانقاہ میں کون مہمان ہے؟ وہ آدمی سٹپٹا گیا، یحییٰ کہ ان کو کیسے علم ہو گیا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ اس نے سوچا کہ شاید وہ کسی اور سے کلام کرتے ہوں گے، لیکن کچھ دیر نہیں ہوئی کہ حضور غوث اعظم اس یحییٰ کے قریب آ گئے اور اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ اب یحییٰ سے برداشت نہیں ہوا، وہ زار و قطار رونے لگا کہ میں آیا تھا آپ کے اس گھر میں چوری کی نیت سے، اور میں نے آپ کے گھر کی دھول اکٹھی کر لی، لیکن اچانک میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرے آنکھوں کا نور چلا گیا، اب تو میں اس دنیا میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور وہ زار و قطار رونے لگا. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ لو میرا دامن اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو گویا خشک کر لو اور اپنی آنسوؤں کو میرے اس دامن میں جذب کر لو کہ ہمارا دامن ہے اسی کام کے لیے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو جب اس نے اپنی آنکھوں سے لگایا فوراً ساری بینائی بحال ہو گئی، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی نظر کرم ڈالی کہ اس کی آنکھوں کے راستے اس کے سینے کو چھو گئی، اس کے دل کو چھو گئی. اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں خدام سے کہ جاؤ فلاں جگہ کے کتب کے لیے اس کو اٹھا کر کے لے جاؤ، اور اس یحییٰ کو جو چوری کی نیت سے آیا تھا، جو ڈکیتی کی نیت سے آیا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظر کرم سے نہ صرف یہ کہ اسے عالم بھی بنا دیا بلکہ اسے ایسا عالم بنایا کہ ایک علاقے کا کتب بنا دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ یحییٰ جہاں کی ذمہ داری حضور غوث اعظم نے سونپی، جب علاقے کی طرف جانے لگا، راستے میں دیکھا کہ اجتہام ہے، ایک ہجوم ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہا کہ ایک دیوانہ ہے جو اس بات کا اصرار کر رہا ہے کہ مجھے میرے مرشد کامل نے انتظار کے لیے کہا تھا، اور میں جب تک ان سے نہیں مل لوں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اب یحییٰ کو جب یہ بتایا، اب ان کو یاد آیا کہ یہ تو وہی دیوانہ ہے کہ جسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں تم مت آنا اور میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے ملا دوں گا. جب یہ یحییٰ جنہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چور سے قطب بنا دیا، اور جب حضور غوث اعظم نے چور سے قطب بنایا تو آپ کے خدام کی زبان پہ یہ جاری ہو گیا کہ واللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دیوانے کی زبان سے جو بات نکلی کہ ایک چور کو مرشد کامل بنا دیا. اور اس کے بعد یحییٰ اپنے اس مرید کے پاس جاتے ہیں، عبداللہ کو گلے سے لگاتے ہیں، اور حضور غوث اعظم نے ایسا علم کا سمندر عطا کیا کہ عبداللہ کو جب سینے سے لگایا تو یحییٰ نے اپنے علوم عبداللہ کو آنن فانن منتقل کر دیے. تو فرماتے ہیں علم یا تو کسبی ہوتا ہے، جو کسب سے حاصل ہو، محنت سے حاصل ہو، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر حاصل ہو، یا علم لدنی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے اس کے نیک بندوں کے ذریعے سے ملتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ حضور غوث اعظم گویا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت سے جب نوازا اور علم کے زیور سے جب آراستہ کیا، تو اس سے یہ باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ علم لدنی آنن فانن میں عطا کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خلافت کا دار و مدار، چونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ خلافت کا دار و مدار یہ کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ کثرت علوم کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور ان کو خلیفہ بنایا. یعنی خلافت کا دار و مدار کثرت عبادت نہیں بلکہ کثرت علم ہے. اور فرماتے ہیں کہ کثرت علم کثرت عبادت سے افضل ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم کی دولت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی تو اس کی برکت کتنی ہے. فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کیا تو تمام لوگوں سے، تمام فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ تعظیمی کرو، یعنی سجدہ تعظیمی کا اہل انہیں بنایا. فرماتے ہیں کہ علم کی وجہ سے. اور اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ علم کی جہاں فضیلت ہے وہاں اگر کوئی علم کا انکار کرے، اگر اللہ کے نبی کی تحقیر کرے یا انکار کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. جب رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد جب تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتہ اکڑ گیا، فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر کی، فرشتے نے جب انکار کیا تو جانتے ہیں کہ فرشتہ کون تھا. کہتے ہیں کہ فرشتہ وہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں کا سردار تھا، وہ فرشتوں کا معلم تھا، وہ فرشتوں پر برتری اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی، لیکن جب اس نے اس عالم کا انکار کیا، اس نے اللہ کے اس نبی جس کو علم عطا کیا گیا تھا اس کا انکار کیا تو اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ کیا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ علم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اور بے شمار روایات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین یہ تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اہل بصرہ ایک دن اس معاملے میں مختلف ہو گئے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت علم افضل ہے یا مال افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضور دلیل کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ علم انبیاء کرام کی میراث ہے جبکہ مال فرعون کی میراث ہے، اور فرماتے ہیں کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تجھے خود کرنا پڑتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے علم عطا نہیں فرماتا، اور فرماتے ہیں کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مالدار آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، لیکن عالم جب انتقال کرتا ہے تو اس کا ذکر ختم نہیں ہوتا، اور فرماتے ہیں کہ مالدار مر جاتا ہے اور صاحب علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور بہت ساری باتیں علماء کرام نے بیان فرمائیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علم دین کو آج ہم نے فراموش کر دیا ہے، آج مجھ سمیت آپ ہم سب لوگ اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا کتنا اہم ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لے اور دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ جائے اور دین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے قرآن و حدیث سے اور علماء کے احوال سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ کوشش کریں کہ اگر خود علم حاصل کر سکتے ہیں تو علم حاصل کریں، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیے۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایک مسئلہ جاننے کے لیے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے، علم کا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے اگر پوری زندگی بھی لگا دے تو فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی، اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا بلکہ کام میں لگایا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دین کا مسئلہ سیکھنا پوری رات نفلی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو علم حاصل کرنا بڑی عزیزان محترم دولت ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔